नाजरीन, सऊदी हुकूमत ने हमेशा खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के रुकन मुल्कों को मुत्तहिद जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन अब इसके रुकन मुल्कों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और सऊदी अरब ने अपने सफ़ीर को कतर से वापस बुलाने का ऐलान करके साबित कर दिया है कि खलीज फ़ारस के रुकन मुल्कों में इख्तलाफ अपने उरूज पर पहुँच गया है। सऊदी हुकूमत ने कतर के अमीर के नाम अपने ख़त में धमकी दी है कि अगर कतर मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन के बारे में अपनी पॉलिसियों को जारी रखेगा तो सऊदी अरब कतर के साथ अपने सभी रास्ते बंद कर देगा। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने भी सऊदी अरब की पैरवी करते हुए कतर से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। मिस्र ने भी सऊदी अरब की आवाज़ मिलाते हुए कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मिस्र के दाखिली उमूर में मुदाखलत कर रहा है और मिस्री हुकूमत ने भी दोहा से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब सदर मोहम्मद मुरसी की हुकूमत का तख्ता उलटने में मिस्र की फ़ौज को सऊदी अरब की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल रही है। चुनांचे सऊदी हुकूमत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुरसी की हुकूमत ख़त्म होते ही फ़ौज की लाई हुई अबूरी हुकूमत को 12 अरब डॉलर से ज़ायद की माली इमदाद देने का ऐलान किया। फिर जब मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन को मुबैना तौर पर दहशत गर्द करार दिया गया तो दोबारा अबूरी हुकूमत के लिए माली इमदाद का ऐलान किया और अब ख़ुद अख़वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में उसने शामिल करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब इस वक्त मिस्र की मौजूदा अबूरी हुकूमत की हिमायत और अख़वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुल कर सामने आ गया है और उसकी कोशिश है कि हालात का रुख इस नहज पर ले जाए कि अख़वानुल मुस्लिमीन का खलीज फ़ारस के अरब मुल्कों में कोई भी हामी न रहे। सऊदी हुकूमत ने अख़वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने के साथ ही हिजबुल्लाह को भी दहशत गर्द तंजीम करार दिया है। आज के प्रोग्राम में हम पहले इस बात का जायज़ा लेंगे कि कतर के खिलाफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की हुकूमतों के इल्ज़ाम की हकीकत क्या है। कतर से तीनों मुल्कों के सफीरों को वापस बुलाने की वजह कतर की जानिब से अख़वानुल मुस्लिमीन की हिमायत ही है या सऊदी हुकूमत और कतर के इख्तलाफ की कुछ और भी वजूहात हैं। इसके साथ ही हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि इस इख्तलाफ का खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। सऊदी हुकूमत ने अख़वानुल मुस्लिमीन के साथ ही हिजबुल्लाह को भी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता दिनों तसलसल के साथ ऐसी रिपोर्टें मिल रही थी कि सऊदी हुकूमत और सहूनी हुकूमत के हुक्काम के दरमियान खुफिया रवाबित और मुलाकातों में खित्ते के हालात के साथ ही इसराइल मुखालिफ मुज़ाहमती महाज को कमज़ोर करने और इसराइल को लाहिक खतरात ख़त्म करके उसके तहफ़ को यकीनी बनाने की राहों का भी जायज़ा लिया गया। इस तनाजुर में भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
मशरिक़ वुस्ता और ख़ास तौर से खलीज फ़ारस का इलाका इन दिनों तेज़ रफ्तार और हंगामी तब्दीलियों की ज़द पर है। इन बरक रफ्तार तब्दीलियों का आगाज़ खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के हालिया अजलास से हुआ है, जिसके दौरान इस खित्ते की अरब बादशाहतों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के वज़राए खारजा 4 मार्च को सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज में सर जोड़ कर बैठे थे ताकि ताज़ा तरीन इलाकाई और बैन अलाक़वामी तब्दीलियों और हालात का जायज़ा लें। तवक्को की जा रही थी कि इजलास में इलाकाई और बैन अलाक़वामी मामलात के बारे में खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के सेक्रेटरीट की तैयार करदा रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद जरूरी फैसले किए जाएंगे, जिनकी तौसीक सरबराही इजलास में ली जाएगी। खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल का सरबराही इजलास 15 मार्च को कुवैत में मुनक़िद होने की तवक्को है। खलीज फ़ारस ताउन काउंसिल के वज़राए खारजा के इजलास में बहस का आगाज होते ही अंदरूनी इख्तलाफात के साए छाने लगे और सऊदी अरब और कतर ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे संभाल लिए। शाम और मिस्र के मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात ने इस कदर शिद्दत इख्तियार की कि सऊदी अरब ने कतर के लिए अपनी जमीनी और फजाई सरहदें बंद करने की धमकी दी। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने कतर से अपने अपने सफीर वापस बुला लिए हैं और अल जजीरा के दफातर और सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दिया है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान आलम अरब की क्यादत की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और इलाकाई मामलात खास तौर से मिस्र के बारे में दोनों मुल्कों की पॉलिसियों में खुला तजाद पैदा हो गया है। कतर अख़वानुल मुस्लिमीन की हिमायत और सऊदी अरब उसकी सख्त मुखालफत कर रहा है। सऊदी अरब ने जुमे के रोज़ अख़वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द गुरोहों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। سعودی عرب کے فرما روا کے حکم سے عالم عرب کی مجاہد تنظیم اور اسرائیل کے خلاف تحریک مزاحمت کی علامت حزب اللہ کا نام بھی دہشت گرد تنظیموں کی اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے جسے تیار کرنے کا حکم انہوں نے حال ہی میں دیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے شام میں حکومت مخالف بیرونی حمایت یافتہ دو عسکریت پسند گروہوں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے شام میں تشدد میں ملوث سعودی شہریوں کو لڑائی چھوڑ کر واپس آنے کے لیے 15 دن کی مہلت بھی دی ہے۔ سعودی عرب اب تک شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتا رہا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد وطن واپس آ کر شاہی حکومت کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، جبکہ اخوان المسلمین کے خلاف اقدامات سعودی عرب اور خلیج فارس کی بادشاہتوں کے اس خوف کی علامت ہیں جو انہیں مشرق وسطی میں ابھرنے والی اسلامی بیداری یا بہار عرب کی تحریکوں سے محسوس ہو رہی ہے، جس کے تحت مصر اور تیونس جیسے ممالک میں آمریتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جہاں تک قطر کا تعلق ہے تو شام کے معاملے میں قائدانہ کردار اب تک وہ ادا کرتا رہا ہے جو سعودی عرب کو قطعی پسند نہیں تھا کہ ایک شہر پر مشتمل کوئی ملک علاقائی اور عالمی معاملات میں خلیج فارس تعاون کونسل کی رہنمائی کر رہا ہے۔ حالانکہ بحران شام سے پہلے تک یہ کردار روایتی طور پر عرب ملکوں کے بڑے کی حیثیت سے سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس تھا۔ صرف شام، مصر، اخوان المسلمین یا دیگر عرب تنظیموں کی سرگرمیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے معاملات پر بھی اختلافات کی خلیج بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر اس تنظیم کو یونین میں تبدیل کرنے کا سعودی عرب کا خواب پورا ہونا تو کجا، اس تنظیم کا باقی رہنا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کی یادآوری کرانا ضروری ہے کہ عالم عرب کی ہر دل عزیز اور مقبول عام تنظیموں اخوان المسلمین اور حزب اللہ کو دہشت گرد گروہوں میں شامل کرنے کا فیصلہ اگرچہ سعودی عرب کا یک طرفہ ہے، تاہم اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے دیگر ممالک، خاص طور سے بحرین اور متحدہ عرب امارات بھی اس فیصلے کی پیروی کرتے ہوئے ایسے ہی احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو عرب رائے عامہ میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم سخت رد عمل سامنے آئے گا۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر علی شہباز صاحب، لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور دہلی سے آج کی بحث میں شامل کیا جائے گا ہندوستان کے ممتاز اسکالر، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر اقتدار محمد خان کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں علی شہباز صاحب سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شہباز صاحب، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا، البتہ مصر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی اپنے سفیر کو، یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اور ہمارے ناظرین گزارش بھی سنے،
جی
دیکھیے آپ، جو ہے مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں اختلافات تو شروع اول سے تھے ہی، یعنی کبھی متحد تھے ہی نہیں یہاں پہ۔ اگر آپ تاریخ ذرا کا پس منظر ڈال دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کے جتنے بھی جو سرگردہ گروہ وغیرہ ہیں، جو آج کل اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں بلکہ بادشاہ کا بھی لقب جو ہے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل جو ہے ایک قبائل تھے، جو لوٹیرے قبائل تھے، خاص طور پر جو ہے یا تو دریائی خزاں تھے، جیسا کہ آلی خلیفہ کے جو ہے۔
شہباز صاحب جی، اختصار کی درخواست۔
ہاں ٹھیک ہے، تو بہرحال جو ہے خلاصہ جو مصر کے حالات جو بدلتے گئے، مصر میں جو ہے وہاں انقلاب آیا، وہاں کے عوام جو ہے جو استبدادی حکومت تھی حسنی مبارک کا، اس کا تختہ الٹ دیے، الٹنے کے بعد میں اخوان المسلمین جو جیسا کہ ایک ہر دل عزیز تنظیم ہے، ان انتخابات میں جو ہے ان کی کامیابی حاصل ہوئی اور محمد مرسی جو ہے رئیس انتخاب ہوئے، پریزیڈنٹ بنے، تو اس سے جو ہے ایک خوف کی لہر یہ آمریت جہاں پہ ہیں یہ ممالک پھیل گئی، جیسا کہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کا نظام جو ہے آمرانہ نظام ہے اور وہاں کی حکومت کا جو ہے کوئی اساس ہی نہیں ہے، وہاں صرف 12% وہابی جو ہے، یعنی تقریباً 88% غیر وہابیوں میں حکومت کر رہے ہیں، جس کا کوئی ریشہ ہی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ان کا جڑ وغیرہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ رہا جو امارات کو دیکھ لیجیے آپ، یا مثلاً بحرین، جیسا ابھی کہہ رہا تھا میں، ایک جو دریائے خزاق وغیرہ تھے پہلے آ کے جو اپنا اڈا جمع، جبکہ ایران کی مرکزی حکومت ضعیف ہو چکی تھی خاچاری دور میں، انہوں نے جو قبضہ کر لیا بحرین پہ۔ خلاصے بہرحال جو ہے اس قسم کے جو ریجیمس ہے یا مثلاً حکومتیں ہیں، ایسا کوئی ریشہ نہیں ہے، یہ خطرہ محسوس کرنے لگے، اور بحرین میں تو جو انتخاب شروع ہو چکا تھا، اور تو آج 3 سال سے تقریباً جو ہے وہاں کے جی حالات جو ہے سب علالیاں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے بحرین میں، یعنی ایک اکثریت جو ہے جس کو کچل کے رکھا گیا تھا وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے
جی،
اور اس کے خلاف جو ہے زبردستی سے اور پھر جارحانہ پالیسی کے ذریعے ظلم و جبر ہوتا جا رہا ہے
جی،
تو لہٰذا اپنے قدموں کے نیچے سے یہ لوگ زمین کو جو ہے نکلتا دیکھے اور لہٰذا تو فوری جیسا اندرونی طور پر البتہ مصر کے حکومت کی غلطیاں تھیں اس میں یہاں عرض کرنا نہیں ہے، آج نے خدمت کو بھی واقع ہے، لہٰذا امریکہ کی اور اسرائیل کی مدد سے انہوں نے جو ہے وہاں کودتا کی اور ملٹری کے ذریعے سے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ 12 بلین ڈالر کی قیمت اب تک جو ہے ملٹری کو جو ہے پہنچ چکی ہے،
12 ملین تو اسی
12 بلین جی جی،
اس کے بعد انہوں نے پھر اعلان
کیا جی، تو لہٰذا ان کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ منشا ہے کہ اگر جو ہے مصر میں اگر اخوان المسلمین کی حکومت کو، اگر حکومت تو الٹ چکی ہے، تختہ الٹ چکا ہے حکومت کا، اخوان المسلمین کو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ایک دہشت گرد تنظیموں کا قرار دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے بھی جو ہے کل کے روز یہ خطرہ جو ہے ہٹ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے امارات میں الاصلاح نام کی پارٹی تھی اور اخوان المسلمین کے اس سے روابط وغیرہ تھے اور چاہتے تھے کہ معاشرے میں اصلاح ہونا وہاں کے، کیونکہ وہاں کے بھی عوام جو ہے وہ بھی بیزار ہو چکے تھے استبدادی حکومت سے، تو لہٰذا بھی غالباً جو ہے چند یہ گزشتہ 2013 کے جو واقعات میں زاہی خلفان جو وہاں کے جو اس کے سیکورٹی کے جو بڑے ہیں انہوں نے بہت ہی شدت سے کافی لوگوں کو جو ہے قید کیا اور ڈیٹین کیا، ڈپورٹ کیے گئے کافی لوگ اور بہت ہی جو ہے شدت سے ان کے ساتھ برخورد کی گئی، ان کا مقابلہ کیا گیا، اور یہ رہا جو ہے بحرین کا تو جو ہے حال آیا ہے سب کے لیے، تو سعودی عرب جو ہے اصل جو ہے سعودی عرب کو جو ہے
اصل تو وہی ہے
جی ہاں، اور رہا دیکھیے اس کے برخلاف سعودی عرب جو چاہتا ہے، جو ایک طرف جو ہے سعودی عرب کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے عموماً مداخلت نہ کی جائے، لیکن دوسری طرف یہی سعودی عرب کھلم کھلا دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اگر حزب اللہ کو اخوان المسلمین کو دہشت قرار دیا کہ آیا واقعی یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، دہشت گردی کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کا اگر گفتگو انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں جو ہے اور روشنی ڈالیں گے، تو لہٰذا یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے جو مفادات یہاں پہ ہیں اس کا تحفظ کریں اور ان کے ساتھ رہیں تاکہ عوام جو ہے کبھی جو ہے اپنا سر نہ اٹھائے نہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ خطرہ ہمارے سے بھی ٹل جائے، لیکن خطرہ ٹلنے والا نہیں ہے، جیسا میں اشارہ کیا کہ ان کا کوئی ریشہ نہیں ہے، کوئی روٹس نہیں ہے ان کے، اور یہ حکومتیں بھی جو ہے انشاءاللہ جلد از جلد ختم ہونے والی ہے۔
بہت بہت شکریہ، اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ممتاز اسکالر ڈاکٹر اقتدار محمد خان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی جناب اقتدار صاحب،
اس وعلیکم السلام۔
جی اخوان المسلمین کے تعلق سے سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو اختلاف ہے، اور بحرین اور متحدہ عرب امارات اور مصر نے بھی سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لیا ہے، اس اختلاف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
پہلے تو میں آپ کو سلام عرض کروں، ناظرین کو، کہ آپ کے چینل نے اس وقت اس اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت دنیا میں دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک تو عرب ممالک کے اندر مسلمان کی آبادی ہے، اور ایک عرب کے باہر جن کو ہم عجمی کہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، ایران ہو، ہندوستان ہو، یا ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو۔ تو ہمیشہ ہماری خواہش یہ ہے کہ عرب مسلمانوں کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ صرف دنیا میں مسلمان عرب میں ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ عرب کے باہر ان عربوں سے زیادہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے جس موضوع پر بات کی، مجھے لگتا ہے کہ اخوان المسلمین کے حوالے سے جو ایک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے اخوان المسلمین کے حوالے سے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم تنظیم تھی، اور یہ نہ صرف سیاسی تنظیم تھی بلکہ اس نے، ہم ٹیونیشیا وغیرہ میں دیکھیں تو اس نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کیے، ملک کے انڈسٹریلائزیشن کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا، مسلمانوں کے مذہبی، مسلمانوں کے سماجی، مسلمانوں کے معاشی، مسلمانوں کے ہر پلیٹ فارم پر اس کا ایک اہم اس کا شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے، پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے انتہائی تکلیف ہے اس بات کی کہ جس وقت مصر کے اندر کافی جد و جہد کے بعد ایک فوجی عامر جو ایک صدر بن چکا تھا 25-30 سال سے، اس کو بڑی مشکل سے وہاں کی عوام نے اس تختے سے ہٹایا، اور وہ پھر ایک ڈیموکریٹک جمہوریت اور عوام کی ہردل عزیز حکومت بنی، تو اس کے بعد پھر وہاں کی فوج نے وہی انداز کیا، اور آج جو موجودہ فوج کے حکمراں ہیں، یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے وہاں حسنی مبارک آئے، اب یہ یہاں کے فوجی حکمراں بھی، ابھی اس بہانے سے انہوں نے اخوان المسلمین کو الگ کیا، مرسی صاحب کو الگ کیا، اور یہ بھی وہی بادشاہت کی طرف نکل چلے جائیں گے۔ جہاں تک ان کی سپورٹ کا سوال ہے، میں بالکل قطعی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا، نہیں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی سپورٹ کرے وہاں کی، کہ ایک جمہوریت پسند حکومت کو جس انداز سے تختہ پلٹا گیا، اختلافات ہوتے بھی ہیں۔ ہمارا ملک اس بات کی سب سے اچھی مثال ہے، ہمارا ملک دنیا کی بڑی آبادیوں میں ہے، دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، لیکن یہاں ایک ووٹ کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور یہاں ایک ووٹ اور ایک پارٹی کے ایک ممبر کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور جمہوری اقدار شاید ہندوستان میں جتنی زیادہ مضبوط ہے، عرب ممالک کو ہندوستان سے سبق لینا چاہیے، ایران کی جمہوری اقدار سے سبق لینا چاہیے ہمیں، آپسی اختلافات کو بھول کر جی. مصر کے اندر جو ہمارے سامنے اس وقت ہوا وہ عرب مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمان جو عرب ریجن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایک جمہوریت پسند حکومت جو معاشرے میں اصلاح کی بات کر رہی تھی، جو اسلام کے حوالے سے قوانین کی بات کر رہی تھی، جو ہر مسلمان کا مقصد جینے کا نظم العین یہی ہے، وہ حکومت کو رات و رات تختہ پلٹ دیا گیا، اس حکومت کے سربراہ مرسی صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور آج جس انداز سے ہم خبریں وہاں سے پا رہے ہیں کہ اخوان المسلمین کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بربدیت کا اظہار کیا جا رہا ہے فوج کے ذریعے سے، یہی حسنی مبارک نے بھی کیا تھا، تو موجودہ فوج کے حکمراں اور حسنی مبارک میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جہاں تک دوسرے عرب ممالک کی بات ہے، قطر اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہے، قطر کہ جس نے اس میں اسٹینڈ لیا، اور بحرین ہو چاہے کویت ہو یا حکومت سعودی عربیہ ہو، ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس اسٹینڈ پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یقیناً ان کو چونکہ سعودی عرب ان سب میں بڑا ہے، عرب مملکت میں اس کی نہ صرف عربوں میں دنیا کے مسلمانوں میں ایک خاص اہمیت ہے سعودی عرب کی، چونکہ ہمارے لیے حرمین شریفین وہاں ہے، اور جو خادمین حرمین شریفین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس حرمین شریفین کے خادم ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی نمائندگی کی اگر بات کرتے ہیں تو انہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے جذبات احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جو حالات جس طرح کے بن رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے اور اس طرح کے دوسرے جو چینلز ہیں الجزیرہ وغیرہ کے توسط سے جو بحثیں سامنے آئیں گی مسلم دنیا کے لوگوں کے، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے ساؤتھ تک، دنیا کے مسلمانوں کے خیالات، تو شاید ہمارے جو مملکتیں ہیں جو جن کو ہم عرب مملکتیں کہتے ہیں، جو اس وقت اخوان المسلمین کے خلاف ہیں، حزب اللہ کے خلاف ہیں، یا قطر کے ساتھ ان کا جو اختلاف پیدا ہوا ہے، وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھداری میں سمجھتا ہوں اسی میں ہے، اگر آپ کو لیڈ کرنا ہے تو آپ کو عوام کے خیالات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق چلنا ہوگا، آپ کو اپنی ڈکٹیٹرانہ اسٹائل کو، آپ کو اپنی فکر کو حاوی کرنا نہیں ہوگا۔ ہم اگر دیکھیں خلفائے راشدین کی زندگی میں، ہم دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈکٹیٹرانہ اسٹائل سے حکم نہیں دیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی ڈکٹیٹرانہ ہمیں آرڈر نہیں ملتا ہے، مجلس شورا ہے، جبکہ پیغمبر تھے وہ، تو پیغمبر نے بھی ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کیے، اور ساتھیوں میں جو بڑے صحابہ تھے ان کے مشوروں پر عمل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری عرب حکومتیں ہیں، مملکت سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یا اور جو بھی جو حکومتیں ہیں، ان کو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہماری پہچان اسلام سے ہے، نہ کہ ہم سے اسلام کی پہچان ہے۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب،
ہماری پہچان اسلام سے ہے،
اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، دیکھتے ہیں کہ اندرابی صاحب کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی اندرابی صاحب، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتوں نے اور مصر نے بھی قطر کو خبردار کیا ہے کہ اگر اخوان المسلمین کی حمایت جاری رکھتا ہے تو عرب دنیا میں الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے اختلاف کی بنیادی وجہ اخوان المسلمین ہیں یا دیگر اسباب بھی ہیں ان کے اختلافات کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بہت ہی ایک دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی ابھی انالیسز کی جانی ہے، اور اس کی ابھی اس کی ڈیپتھس میں ابھی جانا باقی ہے، اور میں خود اس پر کافی ابھی نظر رکھے ہوئے ہوں، لیکن میں جو ایک سمری ایک چیز ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ یہ سعودی عرب اور قطر کا جو اختلاف ہے اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ میں الفاظ کی یہ جو الفاظ کی سطح جو ہے جو ایک سپرفیشل سطح ہوتی ہے اس سے ذرا ڈیپر سطح پر میں جب آپ نظریات اور حقائق کی سطح پر آئیں گے تو دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے, یعنی پہلی بات وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب جو ایران میں برپا ہوا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی لیڈرشپ میں, تو وہ ایک کمپریہنسو ایک پورا جامعہ تبدیلی کا ایک پروگرام تھا اور پروگرام ہے. وہ ایک بالکل آپ مانیں ایک حسینی تحریک جو آج سے کئی سو سال پہلے برپا ہوئی اس کے سلسلے میں اس کی ایک کڑی کے طور پر, اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے ظہور کے استقبال کے سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, تو یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن اس نے بیسک سیاست کو بدل دیا ساری دنیا میں. امریکہ سامنے آ گیا اور ایک سطح پر ایران اور اسلامی انقلاب کے خلاف سبھی قوتیں اکٹھے ہو گئیں. جو عراق کی جنگ جو تھی 8 سال کی, اس میں مغرب کے ساتھ ساری قوتیں اور ایران کو تنہا چھوڑ دیا گیا. تو ابھی شام میں جو ہو رہا تھا, یہ میری دوسری بات ہے, شام میں جو ہو رہا تھا, کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟
بالکل سننا ہے. جی جناب. جی اندرابی صاحب.
ہلو.
جی اندرابی صاحب.
جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟
جی جی فرمائیں.
ہاں تو میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی شام میں آپ نے دیکھا کہ شام میں کئی اطراف نہیں تھے, کئی پارٹیاں نہیں تھی. ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف امریکہ مخالف, یعنی اس میں بشار الاسد کی حکومت اور اس کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ جو بشار الاسد کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہے تھے لیکن امریکہ کی مداخلت اور ساری دنیا کی ناجائز مداخلت کے خلاف تھے. وہاں یہی دو سائیڈز تھے. آپ نے ان دو سائیڈز میں دیکھا کہ آل سعود, قطر, ترکی ایک سٹیج پر سب اکٹھے ہو گئے تھے, ایک ہی سائیڈ پر تھے, اور دوسری طرف شام کی حکومت. تو یہ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہاں شکست ہو گئی, جب یہ کچھ بن نہیں پایا وہاں, اب یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی کنگڈم کی طرف سے جو آرڈرز آ گئے ہیں, ابھی جو شاہی فرمان آ گیا ہے, وہ تو بہت ہی ایک انداز سے دلچسپ بھی ہے اور بہت ہی اس میں بہت ہی جامعہ ہے. وہ اس اعتبار سے جامعہ ہے کہ انہوں نے 20 سال کی سزا مقرر کی ہے اس پر جو باہر کہیں لڑنے کے لیے جائے, جیسے شام میں گئے تھے, یا جو مفتی ایسے فتویٰ دے دیں. بہت ہی اس کی سویپ ہے اس شاہی فرمان کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب شام میں کچھ معاملہ نہیں بنا اس ساری کوئلیشن اور اتحاد سے, اب ان کی باہمی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب آل سعود نے چاہا تھا کہ دنیا میں مدارس اور مولویوں کو پیسے دے کر وہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے شیعہ ایران کے خلاف ایک لیڈرشپ کھڑا کریں. تو میرا اندازہ ہے کہ آل سعود نے اس سے توبہ کی ہے, وہ پروجیکٹ چلا نہیں ہے. اور ابھی اوباما کی آمد بھی ہے سعودی کنگڈم میں, تو وہ اوباما کے لیے جیسے آپ اپنے کمرے کو سجا کے رکھیں کسی بڑے مہمان کے لیے, تو اسی طرح یہ احکامات جو فرمان اس وقت آ رہے ہیں یہ اوباما کی تیاری میں ہے. وہ اس سے تائب ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلے 2-3 سال سے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی نہیں کریں گے, لیکن بندر بن سلطان کو فائر کر کے وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ ابھی انہوں نے جو لائحہ عمل اپنایا تھا اس پر وہ ذرا غور کر رہے ہیں. اب قطر نے یہ لیڈرشپ سنبھالنے کی اس کی کوشش ہے کہ اب وہ لیڈرشپ سنبھالے, لیکن قطر کی بھی یہ کوشش جو ہے یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. ابھی ہمارے مہمان جو انڈیا سے بات کر رہے تھے, میں ذرا مودبانہ اختلاف کر کے ان سے گزارش کروں گا کہ اخوان المسلمین کو کسی نے نہیں اپنے آپ نے ختم کیا, انہوں نے خودکشی کی. وہ اسی چیز کا شکار ہوئے، وہ اسی، انہوں نے خود شام میں اسی بلاک کا حصہ بننا چاہا، اسرائیل اور امریکہ کی لیڈرشپ میں انہوں نے امریکہ کو نو فلائی زون کی دعوت دی، تو ان کا کون سا حق بنتا تھا کہ وہ مصر پہ حکومت کرے؟ اب مصر میں اس سے بدتر ہوا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اب اپنا حق کھویا تھا، تو لہذا یہ قطر اور قطر کی لیڈرشپ اور سپانسرشپ اور اس وقت تو بظاہر جو معاملات ہیں وہ سعودی عرب، امارات اور قطر کے درمیان جو نومبر میں اگریمنٹ ہوا تھا، جس میں تین باتیں مینلی تھیں کہ ایک تو اخوان المسلمین کو سے بالکل رشتہ ختم کریں، دوسرا یوسف القرضاوی کو ایئر ٹائم نہ دیں، اور تیسرا یہ تھا کہ اس خطے میں جو ایران کے آپریٹیوز، یعنی ایران سے اتنے خائف ہیں، ایران کے آپریٹیوز جو اس خطے میں ہیں ان پر ذرا نظر رکھی جائے۔ تو اب سعودی عرب اور امارات وغیرہ کا یہ سوچنا ہے کہ قطر اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، تو انہیں اپنے سفیر وہاں سے بلائے۔ لیکن میں نے جو پہلے بات کی وہ میں پھر اسی پر کنکلوڈ کروں گا کہ اس اختلاف کی کوئی بہت بڑی اخلاقی حیثیت، کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک پاور گیم تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ٹیم شکست کھاتی ہے تو ٹیم کے ممبران آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو یہ وہی معاملہ تھا اور یہ وہی معاملہ ہے، یہ کہیں نہیں پہنچے گا۔
جی بہت بہت شکریہ شہباز صاحب۔ جی جناب، جہاں تک سعودی عرب اور قطر کا معاملہ ہے، اندرابی صاحب نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں تو ایک پیج پر تھے شام کے سلسلے میں،
صحیح،
اور دہشت گرد تنظیموں کے، اگرچہ سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو سعودی باشندے شام میں ہیں وہ 15 دن کے اندر واپس آ جائیں، اور اگر وہ کوئی سعودی باشندہ شام میں یا کسی اور ملک میں جنگ کے لیے جائے گا تو 20 سال کی اس کو سزا دی جائے گی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسی کے ساتھ سعودی لیڈران تسلسل کے ساتھ دوسرے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، ان ملکوں کے حکام کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام میں فوج بھیجی جائے، اسی کے ساتھ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے وہ شام میں بھیجنے کے لیے پوری طرح سے کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو شام میں تو سب یا ایک پیج پر تھے،
صحیح،
اب ان کے درمیان جو اختلاف آیا ہے اخوان المسلمین، تو بنیادی وجہ اخوان المسلمین ہے یا عرب دنیا کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا شاہ صاحب۔ اگر ذرا تھوڑا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تاریخ میں کہ 1981 میں مئی میں جب یہ پی جی سی سی،
جی،
پرشین گلف کوآپریٹو کاؤنسل جب قائم ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ہدف جو ہے آپس میں اختلافات کو دور کرنا نہیں تھا، اختلافات تھے، ابھی بھی ہیں اختلافات، حتیٰ کہ دیکھیے آپ بحرین کا جو ہے قطر کا کچھ جزائر پہ مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور خود جو ہے عربستان سعودی، سعودی عرب اور جو ہے قطر کے درمیان بھی جو ہے اختلافی مسائل ہیں، اور خود جو ہے امارات سے بھی جو بارڈر ملتا ہے نا قطر کا، اختلافی مسائل ہیں۔ تو یہ جو بنائی گئی تھی 1981 میں، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایران کے جو ہے ابھرتے ہوئے اثر کو، ایران کا اثر تو شروع سے تھا ہی تھا، لیکن انقلاب کا اثر کراؤں میں، انقلاب کی جو ہوا پھیل رہی تھی، جو صدام کو جو ہے یہ لوگ جو ہے مدد کر رہے تھے، اور صدام کے پیچھے امریکہ تھا، اور دیکھ رہے تھے صدام جو ہے 1980 سپٹمبر میں حملہ ایران پہ شروع کیا، یہ مئی سپٹمبر سے مئی کتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، تقریباً جو ہے 8 مہینوں کا فاصلہ ہے، اس 8 یا 9 مہینوں کے فاصلے میں جب دیکھے کہ صدام جو ہے جو وعدہ کیا تھا کہ خوزستان پہ جو ہے پورا تسلط اپنا جمع لے گا اور آئل فیلڈ وغیرہ اس کے تصرف میں آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے انقلابی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے ایران میں، یہ سب ناکام ہو گیا، اور ایران جو ہے دفاع کرتے گیا اور ایران میں پیش قدمی ہوتی گئی، تو یہ لوگ جو ہے ناچار ہو کے جو ہے کونسل بنا کہ ایران کا مقابلہ کریں۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایران کے جو بڑھتے ہوئے جو اثرات ہیں عوام پہ، کیونکہ وہاں کے عوام پہ جو ہے کافی گہرا اثر تھا ان پہ، خود بحرین میں، بحرین کا حال دیکھ لیجیے 1981 میں، باقاعدہ جو ہے 3 دن تک بحرین کا بازار جو ہے تعطیل ہو گیا تھا، مجھے اچھا خوب یاد ہے مجھے کہ بحرین میں جو وہاں کے جو عوام تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے حق حقوق کا، یہ آج جو ہے جو انقلاب چل رہا ہے کہ جو ہے کافی دیرینہ انقلاب ہے وہاں پہ، ایسا نہیں کہ فوری جو ہے ابھر کے آیا۔ تو خود سعودی عرب میں جو ہے 1971 میں، یعنی بالکل جو ہے چند مہینے بعد، یہ آپ کے خطیب احسا وغیرہ جو عوامیہ جو علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے عاشورے کے روز پہلی مرتبہ کئی سات دہوں کے بعد لوگ جو ہے امام حسین کا غم منانے کے لیے سڑکوں پر آئے، اور جب ان کو جو ہے ہیلی کاپٹر گن شپ سے، خالد کا دور تھا زمانے میں، شاکر ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، مارا گیا، اور 600 جو ہے شہید ہوئے زمانے میں، تو لہٰذا مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ ان کا اصل اختلاف تھا، اصل ان کا مسئلہ یہ تھا کہ عوام کے رجحانات کو جو ہے دبا کے رکھیں، عوام کو جو ہے کچل کے رکھیں، خواہ وہ اہل سنت ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں، چونکہ مصر کے عوام جو اہل سنت تھے، اور دیکھیے آپ جو ہے خود اردن میں دیکھ لیجیے، آپ اردن کی حکومت کے خلاف وہاں کے جو اہل سنت تھے اس کے خلاف حکومت کے، اچھا برخلاف اس کے آپ شام میں دیکھ لیجیے، شام میں جیسے اس کے پہلے میں کئی جلسوں میں جو ہے وضاحت کر چکا ہوں کہ شام میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ حافظ اسد کی حکومت وہاں پہ جو ہے برسر اقتدار ہو، ہو سکتا ہے کہ حافظ اسد کا یا ان کے بیٹے موجودہ بشار اسد کا جو ہے تعلق فرقہ علویہ سے ہو، لیکن وہاں پہ جو ہے علوی فرقے کے کسی قسم کے آئین کو تسلط نہیں کیا گیا، مسلط نہیں کیا گیا شام پہ، شام میں وہاں کی اکثریت کو بالکل کھلم کھلا آزادی دی گئی، یعنی شام کا جو قوانین ہے ان کا جو دستور العمل ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، تو لہٰذا وہاں جب دیکھے یہ لوگ کہ وہاں پہ ہمارا کسی قسم کا جو ہے حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ کیا کہ دہشت گردوں کو وہاں پہ جو ہے اتارے، خطر کا بھی اس میں ہاتھ ہے، ایسا نہیں کہ خطر جو ہے مستثنا ہے، اور اس میں مصر کی حکومت کا بھی، جو مرسی کے زمانے میں حکومت تھی اس کا بھی ہاتھ تھا اس میں، اور جو ہے خود سعودی عرب تو جو ہے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا ہے، اب آپ کا اشارہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انہوں نے جو ہے نوٹس دیا کہ 15 دن کے اندر جو ہے پلٹ کے آ جائیں ورنہ ان پہ جو ہے سخت سزائیں نافذ کی جائیں گی، اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہے سعودی عرب دیکھ چکا کہ ناکام ہو چکا، بدنام ہو چکا، سعودی عرب کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ الٹ چکا، یعنی اب جو ہے وہابیت یا سلفیت یا تکفیر جو بھی کہیں اس کو، اب پورے دنیا میں جو ہے پہچانی گئی کہ جو ہے یہ دہشت گردانہ جو ہے ایک کرنٹ ہے، ایک دہشت گردانہ تنظیم ہے، ان کا کوئی اسلام کے آئین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ سیرت پیغمبر سے تعلق ہے، نہ تو جو ہے اسلام کے آئین سے احکام سے تعلق ہے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ لاٹھی کے زور سے یا بندوق کے زور سے یا جو بھی حکومت کرے بام وغیرہ سے، تو لہٰذا چونکہ نقاب چہرے سے ہٹ چکا ہے اور جو بھی ان کا جو تقدس ان کی نظر میں ابھی بھی جو ہے سادے سیدھے مسلمانوں کے اوپر ہے دوسرے ممالک کے، تو حفظ کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے ہو سکتا کچھ اخذ نشینی اس طرح سے کریں، اور ساتھ ساتھ جیسا آپ نے اشارہ کیا یہ لوگ جو ہے ہزاروں بلین ملینس اور بلین ڈالرز جو ہے صرف کر کے دوسروں کو آمادہ کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، اور آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، تو ایران پہ بھی حملہ ہوا ہے وہ جیش الادل کے نام سے جو ہے ایران کے کچھ بارڈر گارڈز وغیرہ اغوا، کس کی مدد ہے ان کو؟ سعودی عرب کی مدد ہے، سعودی عرب کا ہاتھ ہے اس دہشت گردی میں، یا مثلا چچن کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو شام میں جا کر لڑ رہے ہیں وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نہ معصوم بچوں پہ بھی ان کو رحم نہیں آتا، اسلام یہی سکھاتا ہے، سعودی عرب کا ہاتھ ہے اس میں، تو لہٰذا جو ہے ایسے مرحلے پہ ایسے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں وہ کہ ان کے اب تک جو پالیسیز تھی وہ فرسٹریشن میں جو ہے ختم ہو چکی، کامیابی حاصل نہیں ہے لبنان میں، لیکن دیکھ لیجیے آپ نے حزب اللہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم، اسرائیل بھی کہتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم، امریکہ بھی کہتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم، اب بتائیے کیا واقعا جو ہے حزب اللہ کے کئی آپریٹر نے اس قسم کی حرکات کیے ہیں؟ بتائیے اب کہاں کہاں جو حزب اللہ کے جو ہے جو کارندے ہیں یا وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں بام وغیرہ پھوڑ کر جو ہے بے قصور بچوں کی جو ہے عورتوں کی جان لی ہے، کہیں آپ بتا نہیں سکتے آپ، اس سے حزب اللہ جو ہے باقاعدہ جو ہے شام میں آج مقابلہ کر رہی ہے تو جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور حزب اللہ جو ہے لبنان میں بھی جو ہے اب تک جو ہے اور اسرائیل کے مقابلے میں تھی، حتیٰ کہ وہاں کے جو اہل سنت ہیں وہ بھی حزب اللہ سے جو ہے خوش ہیں راضی ہیں، حتیٰ کہ لبنان کے جو عیسائی ہیں ان کو بھی سپورٹ حزب اللہ کی ہے، اب بتائیے کہ اس سعودی عرب کے جو آیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کامیاب ہو سکتا، کیونکہ آپ کسی قسم کا بھی جھوٹی سی جھوٹی آپ کوئی داستان بھی حزب اللہ کے خلاف آپ جوڑ نہیں سکتے کہ دہشت گرد تنظیم، اس کے برخلاف جو بت النصرا ہے یا آپ کے جو ہے فری سیرین آرمی ہے یا مثلا آپ یہ جو القاعدہ ہے طالبان ہے، یہ بالکل دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خواہ پاکستان میں جو ہے برسر پیکار ہوں، خواہ وہ شام میں ہوں، خواہ عراق میں ہوں، خواہ لبنان میں ہوں، خواہ یمن میں ہوں، ان کا جو ہے ریکارڈ پورا دہشت گردی کا ہے، تو لہٰذا قسم کی جو ہے ایک سپرفیشل کچھ چینجز وغیرہ لا کے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، چونکہ ان کی پالیسی بالکل یا طور پہ ناکام ہوگی، رہا آپس کے اختلافات جو ہے وہ تو ہمارے لیے میں نے سمجھتا کہ اتنی اہمیت کے حامل ہو، کیونکہ آپس پہلے سے اتحاد تھا ہی نہیں، وہ اتحاد ہوا بھی تھا تو ایران کا اور اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا اور وہ جو ختم ہو جائے گا۔
جی بالکل، ناظرین شام کے تعلق سے سعودی عرب کے کردار پر ہم کسی دوسرے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اس وقت گفتگو ہو رہی ہے سعودی عرب کی جو دشمنی ہے اخوان المسلمین سے اس کے محرکات کے بارے میں، کہ اصل محرک کیا ہے کہ اخوان المسلمین کی اتنی سخت دشمنی کہ اس کو انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اس کی حکومت جو عوام ممکن ہے کہ مرسی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں یا اخوان المسلمین سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن وہ غلطیاں اس بات کا جواز نہیں بن سکتی کسی بھی طاقت کے لیے کہ عوام کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے۔ جی جناب ڈاکٹر اقتدار صاحب، اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی مصر میں،
جی میں ذرا سا دو حصوں میں اپنی بات کہوں گا آپ سے،
جی فرمائیں،
پہلے حصے میں، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے،
جی فرمائیں آپ،
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معزز بزرگ جو ابھی اندرابی صاحب کہہ رہے تھے اور فاضل مقرر جو آپ کے اسٹوڈیو میں بھی اس وقت بیٹھے ہیں،
جی
مجھے لگا کہ آپ نے جو ابھی پھر اچھا کیا اشارہ کر دیا کہ ہمارے جو موضوع گفتگو تھا اس سے دونوں الگ ہو گئے تھے، اور اندرابی صاحب نے تو بالکل، مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ ان سے انہوں نے وہاں ایسے کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے شیعہ ایران اور سنی عرب کی بات کرنے لگے، وہ انہوں نے اپنے جملوں میں کہا، انہیں شاید علم ہوگا ہم سے بڑے ہیں، میں عزت کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو ہندوستان کے اندر مشکل سے چند تعداد ہوگی شیعہ حضرت مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا، اور ان جماعتوں نے کیا تھا جو ایس آئی او کہلاتی ہے، جماعت اسلامی کہلاتی ہے، ایس آئی ایم کہلاتی ہے، اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ انڈیا، تو اس کو شیعہ اور سنی کے حوالے سے نہ دیکھے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بادشاہت ڈکٹیٹرانہ رویے کے خلاف جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک جدوجہد کی اور اس میں کامیابی حاصل کی اور اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کے کی پوری کوشش کی، اور الحمدللہ ابھی تک وہ قائم ہے، اور انشاءاللہ ایران اسی نقش قدم پر چلتا رہے گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے، اصل جو جہاں جابرانہ حکومتیں ہیں، جہاں ڈکٹیٹر حکومتیں ہیں، خاندانی مروثیت میں چل رہی ہیں، وہ لوگ اس پولیٹکس سے حکومت کے اس طریقے سے گھبرا گئے، اس لیے انہوں نے پورا ایک محاذ بنا کے ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہا کہ کہیں یہ ایران کی اسلامی حکومت کی چنگاری ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ہم اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ شیعہ ایران کو سنی عربوں نے الگ کرنے کی کوشش کی، گھیرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی حکومت بچانے کی۔ اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مصر کے اندر مارنے والے بھی سنی، مرنے والے بھی سنی، اخوان بھی سنی، اور جو اب موجودہ حکومت ہے وہ بھی سنی، آپ لبنان میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سیریا کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی، تو سیریا کے اندر آپ خود جانتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا ہمارے فاضل مقرر نے کہ حنفی مسلک لاگو ہے، تو شیعہ سنی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہم جیسے ینگ لوگ اب اس طرف نہیں سوچتے کہ شیعہ سنی، ہم کہہ رہے تھے کلمہ دو، اسلامی نظام حکومت، اور ہماری پانچوں فقہ مستند ہیں، امام حنیفہ شاگرد تو امام جعفر ہی کے تھے، تو ہم اس کو اس نظریے سے کیوں دیکھتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر؟ اور ایک پہلو تو یہ تھا میرا۔ دوسرا مجھے جو آپ نے ابھی سوال کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اخوان المسلمین جس نے مصر کے اندر کامیابی حاصل کی تھی، جس نے تیونیسیا کے اندر کامیابی حاصل کی، اسی کے کچھ آفشوٹس تھے جنہوں نے لیبیا کے اندر کامیابی حاصل کی، تو ظاہر سی بات ہے چاہے وہ قطر ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے کویت ہو، ان کو جو کل ایران سے ڈر لگا تھا، جو ایران سے ڈرتے ہیں جس ماحول سے، وہی اب وہاں محسوس ہونے لگا تھا، تو ایران پر تو بس چلتا نہیں ان کا، لیکن وہ تنظیمیں ایسی تھیں جن پہ ان کا بس چل گیا، اور اس کے لیے انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ڈکلیئر کر دیا کہ سب دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فلاں ایسی ہے، اور جو لبنان اور سیریا کے اندر یا فلسطین کے اندر جدوجہد کر رہی ہیں وہ شیعہ مسلمان سنی مسلمان کی حیثیت سے نہیں کر رہی ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف اسلام کی بلندی کے لیے بات کر رہی ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں کو جو ان کے حقوق دلانے کی بات کر رہی ہیں، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ان تنظیموں میں لیڈر کوئی بھی ہو، کسی بھی فقہ کو اپناتا ہو، لیکن اس کے فالوور سب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنی گفتگو چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھا کریں، اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اسلام اور غیر اسلام، جمہوریت، اسلامی جمہوریت اور ڈکٹیٹرانہ نظام، خاندانی موروثیت، تو یہاں ایران سے بھی خطرہ انہیں یہی تھا، اس لیے انہوں نے عراق کی جنگ چھوڑ دی تھی 8 سال تک، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایران کو ثابت قدم رکھا، اور انشاءاللہ شیعہ مسلمانوں کا ایران نہیں ہے، ایران ہے کلمہ گو مسلمانوں کا، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی ایران کے لیے دعائیں ہیں،
جی
جو ایران کے باہر بھی رہتے ہیں، ہم جیسے سنی حنفی مسلمان بھی ایران کی بقا، ایران میں اسلامی حکومت کا قیام، اور میں تو تشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایران کے اندر، طبیعت خوش ہوئی کہ ایسے عرب ملکوں کو بھی ایران سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح سے اسلامی نظام کو انہوں نے نفاذ کیا، کس طرح سے اسلامی نظام کو جو دنیا ہی سمجھتی تھی کہ
کی بات ہے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سی پرابلم ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے گی تو ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، البتہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اندرابی صاحب، جناب گزشتہ دنوں سعودی اور صہیونی حکام کی ملاقاتوں کی خبریں تسلسل کے ساتھ ملی ہیں، سعودی حکومت نے اخوان المسلمین اور حزب اللہ دونوں کو ایک ساتھ دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اس اعلان میں مذکورہ ملاقاتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ڈھائی منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
جی جی، دیکھیے یہ ملاقاتیں اب کافی وقت سے ہو رہی ہیں، بلکہ ان کے کافی گہرے ابھی ان کی ایک کوآرڈینیشن بن رہی ہے صہیونی ریاست اور سعودی کنگڈم کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اخوان المسلمین، دوسرا حزب اللہ، اور تیسری بات جو انہوں نے اپنے فرمان میں لکھی ہے وہ سعودی حزب اللہ، یعنی کوئی وہ اپنی کنگڈم میں کسی جماعت کی طرف کا ذکر کر رہے ہیں جس کو انہوں نے بین کیا ہے. لیکن میں ذرا بہت ہی مختصراً اس بات کی طرف آ جاؤں جو آپ کے مہمان نے وہاں انڈیا میں میری بات کو غلط سمجھا اور بالکل برعکس سمجھا. مسئلہ یہ تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب تو اسلامی ہے اور یہ اسلامی تحریک ہے، لیکن اس کو شیعہ سنی بنانے کے لیے پچھلے 35 سال سے آل سعود اور اس کے مفتی مامور ہیں، انہوں نے اس کو شیعہ سنی رنگ دیا ہے. شام میں اس وقت جو فوجیں بلائی جا رہی تھیں پاکستان سے اور دنیا بھر سے، وہ کیوں بلائی جا رہی تھی؟ کس بنا پر مفتی لوگ ان کو بھیج رہے تھے؟ اس سے کہ شیعوں سے خطرہ ہے. اسلامی تحریک جو ایران ریپرزنٹ کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شیعوں سے خطرہ، یہ گھڑ لیا گیا، اور یہی میں کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اس بات کو قطعاً غلط سمجھا. میں اس وقت یہ اتنا یہاں پہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے بہت اصل بات کی تھی کہ اس محرکات کیا ہیں، یہ جو اخوان المسلمین کے ساتھ سعودی عرب کا مسئلہ ہے، تو اس کے کئی محرکات ہیں جس پہ اس وقت بات نہیں ہو سکتی، لیکن اصل میں ایگزسٹینشل پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ آل سعود کو ہر چیز سے اہم جو ہے وہ اپنا وجود ہے، اور ان کا وجود کسی بھی جمہوریت سے ختم ہو سکتا ہے. اور اخوان المسلمین جو بھی ہو وہ ایک عوامی اور جمہوری تبدیلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جیسا کہ مصر میں ہوا. تو اگر یہ چیز ذرا آگے بڑھی تو یہ ایک ایگزسٹینس تھریٹ ہے آل سعود کے لیے. تو یہ ایک خاص محرک ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس میں اس وقت جایا نہیں جا سکتا.
جی، یہ سعودی اور اسرائیلی حکام کی ملاقات کے اثرات کیا ہیں؟ ایک منٹ کا وقت ہے.
جی، میرا اصل سوال تھا وہ اثرات تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اسرائیل گٹھ جوڑ جو ہے وہ بیسیکلی ایران کے خلاف ہے. اور آپ نے جو تذکرہ کیا اس سے پہلے کہ سعودی حکام کی ادھر ادھر دنیا میں جانا، خصوصاً پاکستان گئے تھے، یہ بھی رپورٹ ہے کہ وہ پاکستان سے کچھ نیوکلئر بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ ایران کے خلاف ہے، اور سعودی اور یہودی، سعودی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایران کے تھرٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اقدار محمد خان صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور شہباز صاحب آپ کے بھی. ناظرین، تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. اس میں دو رائے نہیں کہ جو اصل محرک ہے، بنیادی محرک ہے اخوان المسلمین کی مخالفت کا، وہ اس کا جمہوری کردار ہے، اور سعودی عرب دراصل ہر جمہوری قوت کا مخالف ہے، چاہے وہ ایران کا اسلامی انقلاب ہو، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے اخوان المسلمین ہو. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.